السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ صافات کی آخری آیت ہے، آخری چند آیت ہے، اور سورہ صافات میں اول تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کا ذکر کر کے قسم فرما کر پھر اپنی توحید، اپنی قدرت کا کچھ بیان فرمایا، جنت جہنم آخرت کا کچھ منظر کھینچا، اہل جنت کا، اہل جہنم کا، اس کے بعد مختلف انبیاء کا ذکر فرمائے، اور اس کے بعد پھر کچھ فرشتوں ہی کے بارے میں کچھ جو غلط عقیدے تھے ان کی تردید فرمائی. تو یہ سورت کا خلاصہ ہے، اور سورت کا یوں سمجھو کہ بنیادی مضمون ایک عقائد پر زور، بالخصوص توحید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات وغیرہ. اس کے بعد آخرت کا ذکر، اور تیسرے نمبر پر رسولوں کا ذکر، پیغمبروں کا ذکر. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن کی اکثر صورتوں میں، بلکہ تقریباً ہر صورت میں، پورے قرآن میں یہ تین بنیادی مضامین ہیں: توحید، اللہ کی صفات، پھر آخرت، جزا سزا. جزا سزا، کامل جزا سزا تو آخرت میں ہی ہوگا، کامل جزا سزا تو دنیا میں نہیں ہوگا. یہ تو مسلم غیر مسلم دونوں اس کا اقرار ہے، دونوں کو اس کا اقرار ہے. مسلم تو مانتے ہی ہے کہ بکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے یہاں ظلم کیا، کچھ نہیں ہوا، یا ہوا کچھ لیکن جتنا ظلم کیا اتنا سزا، اتنی سزا تو نہیں ملی. اور غیر مسلم تو وہ سمجھتے ہی ہے، بلکہ دنیا میں اگر ہم سوچیں تو دنیا میں عقلی طور پر، لاجیکلی پورا انصاف ممکن ہی نہیں. مثال سے، ایک مثال سے سمجھاؤ، ایک شخص نے 10 آدمی کو قتل کر دیا، 10 آدمی کے خلاف اس نے قتل کرنے کا جرم کیا، اب اس کی سزا میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا، یہ سب سے بڑی سزا جو اس کو مل سکتی ہے. اب جرم تو تھا 10 آدمی کو قتل کرنا، اور سزا ایک مرتبہ قتل ہونا، تو یہ تو انصاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن آخرت میں انصاف ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر، آخرت میں تو کوئی موت ہے ہی نہیں، اسی کے بقدر اس کو سزا دے، یا اسی کے بقدر اس کے اچھے اعمال کو ان لوگوں کو دیے جائے، تو آخرت میں کامل انصاف ہوگا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشات الجلجاء من الشات القرناء. سب کے سب حقوق واپس کر دیے جائیں گے قیامت کے دن. کسی نے کسی کا حق مارا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور کتنا سرو ہوگا اور کتنا کامل انصاف ہوگا, اتنا کامل ہوگا کہ انسانوں کے درمیان تو انصاف ہوگا ہی, جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ دنیا میں ایک بکری تھی جس کے پاس سینگ تھے اور دوسری بکری جس کے پاس سینگ نہیں, اور سینگ والی بکری نے بیجا بغیر کوئی وجہ کے حملہ کیا بے سینگ بکری پر, تو قیامت کے دن الٹا ہوگا, بے سینگ بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو بدلے کا موقع ملے گا. اور اس کے بعد سب جانوروں کو تو کون تراب مٹی کر کے ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس حدیث کا مقصد یہ کہ قیامت کے دن کامل انصاف ہوگا. تو جزا سزا انصاف کہ کچھ اچھائی کی تو وہ رائے گا نہیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, جو بھی کوئی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا. دیکھے گا کا مطلب اس کا بدلہ دیکھے گا, ہو سکتا ہے آخرت میں دیکھے. یہ اصل میں ہمارا قصور ہے کہ ہم خیر کرتے ہیں شر کرتے ہیں اور بکثرت آخرت میں ہی بدلہ آتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے, ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ابھی مصیبت میرے اوپر آئی وہ فلاں برائی کی وجہ سے, یا یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت جو آئی وہ فلاں اچھائی کی وجہ سے. ایک مثال کے طور پر عرض کر دوں, ایک بہت بڑے تابعی اور محدث گزرے ہیں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک مرتبہ ان کی مالی حالت ان کی حیات کی مدت آیا کہ ان کی مالی حالت کافی خراب ہو گئی, قرض میں مغلوب ہو گئے. نیک آدمی تو کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر کیا انہوں نے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مصیبت میرے اوپر کیوں آئی. تو پوچھا کہ کیوں, انہوں نے فرمایا کہ چالیس سال پہلے میں نے کسی مفلس بانکرپٹ شخص کو دیکھا تو میں نے برے انداز میں تانے کے طور پر کہا کہ اے مفلس آدمی یہ بانکرپٹ پسند, میری زبان سے یہ تانا نکل گیا. اور 40 سال کے بعد یہ جو مجھے دنیاوی مصیبت مل رہے وہ اس کا سزا ہے, وہ اس کا اثر ہے. تو جزا سزا یہ اللہ کا اصول ہے, جزا سزا تو ہوگا اور ہر صورت میں اس کا ذکر آتا ہے. تو جزا سزا اور پھر پیغمبروں کا ذکر, یہ تین بنیادی مضامین. اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں تتمہ ہے, اور تتمہ میں جو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو میری بات ماننے والے ہیں ان کے حق میں جزا ہوگا, اور جو میری بات ماننے والے نہیں ہیں ان کے حق میں سزا ہوگا. اور یہ ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ابھی الٹا لگ رہا ہے. یہ سورہ صافات مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ کے دور میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ مسلمان تو بہت بیتے جا رہے, ان کی حالت تو بہت بری ہے, ان میں سے بعضوں کو تو شہید کر دیا گیا اور اکثروں پر شاذ و نادر کوئی مسلمان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جس پر ظلم شدید نہیں ہو رہا ہے, اور ادھر ظلم کرنے والے ان کی بادشاہت ان کی حکومت ہے. تو اس ماحول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تسلی دے رہے اور وعدہ فرما رہے, اور وعدہ تو ان کے حق میں دنیا ہی میں پورا ہوا. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ فرمائیں گے کہ ہمارے جو بندے ہیں, اور ہمارے بندے سے مراد ہمارے کامل بندے جو ایمان کے بعد ہماری اطاعت کرتے ہیں, ان کو کامیابی تو ملے گی, غلبہ تو ملے گا ہی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کا غلبہ جو یقینی ہے. دنیا میں بھی غلبہ ملتا ہے لیکن یہ یقینی نہیں. یقینی اس لیے نہیں کہ دنیا جو ہے ایک کھیل کی جگہ ہے. آپ کو مثال دوں, میں آپ کے ساتھ کھیل رہا ہوں, ایک گیم ہم کھیل رہے ہیں, اور اس گیم میں جیت گیا تو کوئی سمجھے گا کہ یہ کوئی بڑی کامیابی ہے؟ کوئی نہیں سمجھے گا. تو دنیا میں کامیابی مل جائے تو بہت اچھا, لیکن دنیا تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو ایسا اس میں کامیابی کا ملنا ایسا ہی ہے جیسے کسی گیم میں جیت جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں کامیابی نہیں دیتے, بکثرت دیتے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, بہت سے انبیاء کو دیا, لیکن آخرت میں جو حقیقی جگہ کامیابی کی جگہ ہے وہاں کامیابی ضرور دیتے, غلبہ ضرور دیتے. تو وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً ہماری بات طے ہو چکی ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں. ہمارے ایک بات ہے جو ہم نے طے کر لی ہے شروع ہی سے ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسولوں کے حق میں, وہ کیا؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. بکثرت دنیا میں, اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ضرور ان کی مدد کی جائے گی, ان کو غلبہ ملے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور یقیناً ہمارے لشکر کے لوگ وہی غالب رہیں گے, ہمارے لشکر کے لوگ وہی غالب رہیں گے. اب الفاظ دیکھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مؤمنین غالب ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لشکر غالب ہوں گے. لشکر بنا ہوا ہوتا ہے سولجر سے, سپاہی سولجر سے, اور ہر سپاہی ہر سولجر وہ ہوتا ہے جو جس کی سب سے بڑی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اوپر کا حکم پر عمل کرنا ہے, مجھے اوپر کے حکم پر عمل کرنا ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے سولجر کے اندر کہ وہ ڈسپلن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لشکر کا ذکر فرما کر اشارہ کر دیا کہ یہ جو غلبہ ملے گا وہ کن لوگوں کو ملے گا, وہ لوگ جو آنکھ بن کر کے ہمارے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں ان کو غلبہ ملے گا. وَإِنَّ جُنْدَنَا, ہمارا لشکر یقیناً وہ غالب رہیں گے, وہ غالب رہیں گے بالآخر. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, غلبہ ان کو آخر میں ضرور ملے گا, بکثرت دنیا میں اور آخرت میں جو یقیناً. ہاں بیچ میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ کامیابی کے دن ہم عدلتے بدلتے رہتے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی ایسا ہوا, بدر میں جیت گئے تو احد میں شکست ہوئی, احزاب میں جیت گئے تو حدیبیہ کے موقع پر واپس جانا پڑا. تو لیکن آخر میں غلبہ ضرور ملتا ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, جب یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی کہا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ وہ مکی زندگی ہے, تو مکی زندگی میں جتنی تسلی ان کو ملے اتنا بہتر. تو ان کو کہا جا رہا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ, آپ ان سے منہ پھیر لیجئے, ان کو اگنور کیجئے ایک مدت کے لیے, تھوڑا صبر کر لیجئے ان کے ظلم پر. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور ان کو دیکھتے رہو. فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, ان قریب وہ خود دیکھ لیں گے. ان کو دیکھتے رہو, دیکھتے رہو کا مطلب یہ کہ دیکھتے رہو اس لیے کہ کوئی وہ وقت آئے گا کہ عذاب ان پر ہماری سزا آئے گی, اور اس وقت وہ خود دیکھیں گے. وہ ابھی تو ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق کیا ہے, اس وقت وہ خود دیکھ سکیں گے کہ حق کیا ہے. وَأَبْصِرْهُمْ, آپ ان کو دیکھتے رہو, اور جب عذاب آئے گا تو ان قریب وہ خود دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے. تو یہ آیتیں اتری. جب یہ آیتیں اتری تو ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ منکرین, وہ تو ان کا تو ایک کام ہی تھا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا نعوذ باللہ. تو وہ کہنے لگے کہ عذاب کا ذکر ہے تو کب آئے گا, کوئی وقت طے ہے, کوئی ڈیٹ فکس ہے؟ افبیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان جواب میں فرمایا افبعذابنا یستعجلون, کیا وہ ہماری سزا کو, ہمارے عذاب کو جلدی چاہ رہے؟ فاذا نزل بساحتهم, عذاب تو ایسا خطرناک ہے کہ فاذا نزل بساحتهم, جب وہ ان کے صحن میں اترے گا, فساء صباح المنذرین, تو یہ صبح بہت بری صبح ہوگی, उन लोगों के लिए जिनको डराया गया, जिनको धमकी दी गई है, वो तो कह रहे कि कब होगा, जल्दी ले आओ। उनको तो पता नहीं जब वो आएगा, जब वो उनके सहन में उतरेगा। सहन का मतलब जो घर के आगे का हिस्सा है, घर का आगे का हिस्सा है, जो घर जो जो घर का मालिक है ये उसी की मिल्कियत समझी जाती है। ये समझो कि हमारे जमाने फ्रंट गार्डन गए। अब अगर कोई ऐसी जगह है, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हद तक अमन अमान है, तो उमूमन हमें फिक्र नहीं रहती है कि घर फ्रंट गेट जो है वगैरह, वहाँ ऊंची दीवार हो, गेट हो जिस पर ताला हो, मजबूत हो वगैरह। लेकिन जिन ममालिक में अमन अमान नहीं होता है, खौफ का माहौल है, होता है कि कोई चोर डाकू वो बकसर आते हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फ्रंट डोर पर ताला होता है। जो गेट होते हैं, जो जो मेरा ये घर है और सहन जो मेरी ही मिलकियत है, उसके आगे जो गेट होते हैं वहाँ से दिफा शुरू हो जाता है, वहाँ से प्रोटेक्शन वगैरह शुरू हो जाता है। तो कोई आपके फ्रंट गार्डन में आ गया, इसका माना वो आप पर गालिब आ गया, आपके डिफेंस को पार करके आ गया है, आपको उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। और वो जो हमला करने वाला है वो बिल्कुल आपके सामने, आपके वो हमला बिल्कुल अभी ही करेगा। फ़ैज़ा नज़ल बिसाहतिहिम, जब अज़ाब उनके सहन में नाजिल होगी, इसका मतलब ये कि बिल्कुल उनके मुंह के सामने होगा, उनके पास कोई डिफेंस नहीं होगा। फ़सा सबाहुल मुनज़री, तो वो सुबह बहुत बुरी सुबह होगी उन लोगों के लिए जो धमकी दी गई। तो सुबह का जिक्र क्यों? तो अज़ाब तो किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन असल में अरबों में यह आदत थी कि वो सुबह सवेरे वो हमला करते थे, जिसके कई वजूहात थे, लेकिन उनमें यह आदत थी। इसीलिए जब कोई, मिसाल के तौर पर मैं बस्ती के बाहर हूँ और मैंने देखा कि फुला सिमत से तो कोई लश्कर आ रहा है, और मैं सोचता हूँ कि वो तो बहुत तेज़ी से हमारी बस्ती की तरफ जा रहा है, मैं तो अगर दौड़ कर जाऊँगा, लोगों को डराऊँगा तो वक्त पर पहुँच नहीं पाऊँगा। तो मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँ, तो अरब लोग जब ऐसा करते थे, पहाड़ पर चढ़ जाते थे और वहाँ से चिल्लाते थे अपने लोगों को कि लश्कर आ रहा है, और उसके लिए क्या कहते थे, वो कहते थे या सबाहा, हाँ ये सुबह का वक्त। तो सुबह का वक्त इसे कि उनके यहाँ आदत इतनी मजबूत थी कि उमूमन हमला सुबह के वक्त होता था, सुबह सवेरे लोग अभी तैयारी ही कर रहे हैं, लोग पूरे तैयार भी नहीं है, लेकिन इतनी रोशनी कि अच्छी तरह आप हमला कर सके। तो वो सुबह का वक्त से मुराद हमले का वक्त, अजाब जब का हमला होगा तो बहुत बुरा वक्त होगा वो उन लोगों के लिए जिनको डराया गया। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और आप उनसे मुंह फेर दीजिए एक वक्त तक। पहले भी जिक्र आया, दोबारा जिक्र आया, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पहले जिक्र आया और दोबारा जिक्र आया कि आप उनसे मुंह फेर लीजिए एक वक्त तक। दो मरतबा इसलिए जिक्र आया कि बकसर दो मरतबा उनको सजा मिलती है, दुनिया में भी और आखिरत में। तो पहले मरतबा आप मुंह फेर लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अहले हक को क़यामत तक कहा जा रहा है, क़यामत तक अहले हक को कहा जा रहा है कि आप मुंह आप अल्लाह के लश्कर में से आप ईमान और आमाल साले आपकी ज़िंदगी में, तो कोई और क्या कर रहा है, आप पर ज़ुल्म कर रहा है, फिक्र न कीजिए, एक हद तक मुंह फेर लीजिए, अजाब तो बकस से दुनिया ही में आता है, और मज़ीद कुछ वक्त तक मुंह फेर लीजिए, बहुत जल्दी आखिरत में तो बड़ा अजाब आएगा। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फसौफ युबसिरून, और आप देखते रहे, अन करीब वो खुद देखेंगे, आप देखिए, अन करीब वो खुद देखेंगे। वह अब सिर हूँ फसौ फयुब सिर, पहले आया था कुरान में, खुफाज को मालूम होगा कि ये सूरह सौफ़ात में है, पहले आता है फतवल्लानहुम हत्ता हीन व अब सिर हूँ फसौ फयुब सिर अफबिआज़ाबिना इस्तअजिरून फ़ैज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़सा सबाहुल मुनज़रीन। फिर दोबारा आता है वतवल्लानहुम हत्ता हीन, लेकिन दोबारा वह अब सिर हूँ फसौ फयुब सिर नहीं आता है, थोड़ी सी तरमीम है, پہلے آیا وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہاں جب دوسری بار آتا ہے تو آتا ہے وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ہم کا لفظ نکال دیا گیا، ہم کا لفظ نکال دیا گیا. تو پہلی مرتبہ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ آیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہے، آپ ان کو دیکھیے، ان کی طرف دیکھتے رہے، ان قریب وہ خود دیکھیں گے عذاب کو. اور دوسری مرتبہ ہم نکال دیا گیا تو اس کا مطلب آپ دیکھتے رہے، آپ ان کو دیکھتے رہے، یہ نکال دیا گیا. آپ ذرا سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں، پہلی بار آیا آپ ان کو دیکھتے رہے، دوسری بار آیا آپ دیکھتے رہے، بس اتنا آیا، ان کو دیکھتے رہے یہ نکال دیا گیا. اب یہ کیوں نکال دیا گیا؟ قرآن میں کوئی بھی چیز بغیر وجہ کی نہیں ہوتی. خفاظ پریشان ہوتے رہتے کہ یہاں یعملون ہے وہاں تعملون ہے، اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اگر آپ کتب تفاسیر میں دیکھیں وہاں وہی آیت ہے لیکن ترتیب میں دو الفاظ کا فرق، کونوا قوامین بالقسط، کونوا شہداء. ہر جگہ جہاں الفاظ کی ترتیب میں آرڈر میں فرق ہوتا ہے قرآن میں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو یہاں دو حروف ہم ہا میم کو نکال دیا گیا، اس کے پیچھے حکمت ہے. پہلے آیا آپ ان کو دیکھتے رہے، یہاں آیا کہ آپ دیکھتے رہے، ان کا ذکر نہیں آیا. ذکر کیوں نہیں آیا؟ مفسرین اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ پہلے دنیا کی کی سزا کا ذکر آیا، یہاں آخرت کی سزا کا ذکر. اور آخرت کی سزا ایسا ہے کہ آدمی کا گویا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اتنا خطرناک ہے کہ گویا آدمی کل عدم ہو گیا. اول تو گویا حقیقت، ویسے تو آخرت میں تو موت ہے ہی نہیں، لیکن دنیا سزا اتنا سخت ہے، اتنا خطرناک کہ گویا اس کا وجود ختم ہی ہو گیا. اور دوسرا منکرین عموماً متکبر ہوتے ہیں، تکبر والے، تو آخرت کا سزا تو اتنا ہی خطرناک ہوگا کہ تکبر پورا ختم ہی ہو جائے گا اور ذلت ہی ذلت ہوگی، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. اور اس کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خم کا لفظ جو منکرین کی طرف اشارہ کرتا ہے اس کو قرآن سے نکال دیا، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. تو خیر یہ آخری آیتیں ہیں، اس کے آگے تین آیتیں ہیں، لیکن ان پر آنے سے پہلے ان آیتوں کا مقصود یہ کہ اول ہمارے لوگ کامیاب ہوں گے، اور ہماری بات جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو ناکامی ہے، دنیا میں بھی بکثر آخرت میں ہے ہی. یا آگے جانے سے پہلے ایک اخیر میں ایک بات ذکر کر دوں، وہ قرآن میں ہر جگہ فٹ ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کا اسلوب اور سٹائل یہ ہے کہ وہ دو ایکسٹریم بیان کرتا ہے. کیا مطلب؟ ایک طرف ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان ہے ہی نہیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ پورے متی، پورے اللہ کے فرما بردار. اب ظاہر ہے بیچ میں بھی جماعتیں ہیں، ایمان ہے لیکن فرما برداری بالکل نہیں، ایمان ہے اور فرما برداری 25%، 50%، 70%، الگ الگ لیول سے نہیں. لیکن قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ جن کے پاس نہ ایمان نہ اعمال صالحہ ان کا ذکر آتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ جس کے پاس ایمان اور اعمال دونوں ہیں، ان دونوں کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ دونوں ایکسٹریمز کا ذکر بیان کرتے تو بیچ میں جس کی جو حالت ہے وہ خود سمجھ لے گا، میرے پاس ایمان ہے تو اس کے معنی میں آدھے راستے اوپر، اعمال نہیں ہے تو ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، ایمان ہے اعمال ہے کچھ ہے تو الحمدللہ اچھی جہت اور ڈائریکشن اچھا ہے، لیکن مزید محنت کی ضرورت کی گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی. اچھا اب آگے تین آیتیں جو بہت مشہور ہیں، وہ تین آیتیں کون سی ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وہ تین آیتیں بہت مشہور اس لیے ہے کہ ہم دعا کے اخیر میں بالعموم ان کا ذکر کرتے ہیں. اب ذکر کیوں کرتے ہیں اس پر ہم آئیں گے، لیکن پہلے اس کا ذرا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم سمجھ لیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کے پروردگار کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. رب العزتی جو عظمت کا مالک ہے، عما یصفون پاک ہے ان سب چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں. وسلام علی المرسلین, اور سلام ہو سلامتی ہو سب پیغمبروں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریف ہے اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے, کا رب ہے. تین آیتیں ہیں اور مختصر بہت آسان ہیں. پہلی آیت ہے سبحان ربک, تو آپ کے رب کی ذات پاک ہے. اما یصفون, ہر اس چیز سے جو وہ بیان کرتے ہیں, یعنی ہر وہ چیز جو غلط بیان کی جاتی ہے اللہ کے بارے میں, کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, یا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سو جاتے ہیں, جو بھی ہو, جو بھی غلط چیز اللہ کے بارے میں ذکر کرتے, اللہ کا وجود ہے ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں ذکر, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. اور رب العزت, عظمت کا رب, عزت جو ہے ہم اردو میں عزت کا مطلب رسپیکٹ, عربی میں عزت کا مطلب قدرت, طاقت, رسپیکٹ اور عظمت سب ایک ساتھ. تو عظمت کا رب, عظمت کا رب کا مطلب جس پورے عظمت کا مالک, عظمت اسی کی صفت ہے. ہاں, جس کسی دوسرے شخص کو وہ کچھ عظمت دیتے ہیں تو پھر اس کے وہ لوگوں کے قلوب میں عظیم ہو جاتا ہے. رب العزت عما یصفون. وسلام علی المرسلین پر ہم آتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریف اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا کیا مطلب؟ تمام تعریف ہم سنتے رہتے ہیں, تمام تعریف اللہ کے لیے, الحمدللہ کا مطلب تمام تعریف, تمام تعریف, تمام تعریف کا مطلب کیا ہے؟ تو تعریف کب کی جاتی ہے, پریز کب کیا جاتا ہے؟ تعریف اس وقت کی جاتی ہے جب کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہے. ماشاءاللہ یہ شخص بڑا سخی ہے, ماشاءاللہ یہ بڑا مہمان نواز ہے, ماشاءاللہ یہ بڑا رحم دل ہے. جب کسی کے اندر کوئی اچھی صفت ہوتی ہے وہ مستحق تعریف ہوتا ہے, اور جس کے اندر جتنے اچھے اوصاف ہیں اتنی ہی مختلف قسم کی تعریفوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ مہمان نواز بھی ہے, ساتھ ساتھ بڑا سخی ہے, رحم دل بھی ہے, اور بہادر بھی ہے. تو چار اوصاف ہیں تو چار مختلف قسم کی تعریف کا مستحق ہو گیا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہاں اور سورہ فاتحہ میں, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہر اچھی صفت ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہر اچھی صفت ہے تو تمام تعریف کا وہ مستحق ہے. ایک اس کا معنی یہ, اور دوسرا معنی کیا؟ دوسرا معنی یہ کہ جب بھی آپ کسی اندر کے اندر کوئی اچھی صفت دیکھتے ہیں تو آپ تعریف کرتے ہیں, لیکن اس اچھی صفت کو پیدا کرنے والے حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے. تو حقیقت میں تعریف کے قابل اللہ ہے, اسے کہ صفت وہ اس شخص کی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. والحمدللہ رب العالمین, جو کائنات کا مالک ہے, جو یونیورس کا مالک ہے. اس کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ آدمی یونیورس میں دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے. یونیورس میں دیکھے گا کہ کیسا عجیب نظام ہے, کہ سورج اتنی عظیم چیز ہے, اس کے باوجود ایک پورے نظام سے چلتی ہے, نقصان بھی پہنچاتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس سے آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف کا مالک ہے. آدمی دیکھتا ہے کہ اس شخص کے اندر یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ قسم کے پیدا کیا, یہ شخص فلاں کام بہترین طریقے سے کر سکتا ہے لیکن فلاں کام بالکل نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی پیدا کی, اس کے اندر یہ خوبی پیدا کی. کائنات میں آدمی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تمام تعریف کا مستحق ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک, اور والحمدللہ رب العالمین کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اندر ہر خوبی ہے. یہ دو ٹکڑے ہو گئے, اور بیچ میں سلام علی المرسلین, پیغمبروں پر سلامتی ہو. اس کا مقصود پیغمبر اور رسولوں کی عالی شان بیان کرنا, کہ وہ اللہ کے یہاں بڑے مقبول ہیں. اور مقصود یہ کہ جب ان کی عالی شان ہے کہ آپ ان کی بات مانیے, اس پر عمل کیجئے. تو یہاں یوں سمجھو کہ اللہ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کا خلاصہ ہے, اور پیغمبروں کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کا خلاصہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اچھا, یہ ایک بات ہو گئی, یہاں میں ضمناً عرض کر دوں کہ جو چیزیں جو اذکار ہم میں سے کسی کے لیے عربی سمجھنا ضروری نہیں, سمجھے تو مفید ہے عربی سمجھنا ضروری نہیں, لیکن جو اذکار ہم بکثرت پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ ہم بکثرت پڑھتے ہیں, اعوذ بسم اللہ بکثرت پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العالی, ان کا تھوڑا بہت ماننا جاننا چاہیے. اول تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت دھیان ہوگا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپریشیشن ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا عظیم کلمات ہیں, کیا ان کے خوبصورت معانی ہیں. تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہم دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں. دعا کے آخر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دعا کے آخر میں پڑھنے کی ایک وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو اجر ملے بڑے پیمانے میں, بڑا کنٹینر اجر بھی سمجھو اس کو چاہیے, تو اس کو اپنی مجلس کے آخر میں یہ تین آیتیں پڑھنی چاہیے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب اس حدیث میں صرف دعا کا ذکر نہیں ہے, ہر مجلس کا ذکر. یہ ایک مجلس ہے, میں دعا کر رہا ہوں, یہ ایک مجلس ہے. ہم آپس میں گھر پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک مجلس ہے. مجلس کا مطلب جس میں دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں, دو آدمی ایک کام میں مشغول ہے. تو ہر مجلس کے آخر میں یہ پڑھنا مسنون ہے, تو ہمیں بھی اس کی عادت ڈالنی چاہیے, صرف دعا کے آخر میں نہیں, ہر مجلس کے آخر میں. اور دوسری وجہ جو ہم دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ یہ کہ دعا کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ذکر کرنا اچھا ہے, اور دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی اچھا ہے, دعا کے شروع میں کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے, حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میرے اوپر سلام بھیجو تو ساتھ ساتھ دوسرے پیغمبروں پر بھی سلام بھیجا کرو, ساتھ ساتھ دوسرے پیغمبروں پر بھی سلام بھیجا کرو. اب اس کی ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مثلا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی النبیین, لیکن اس کی سب سے آسان شکل جو کوئی غیر عالم بھی کر سکتا ہے وہ یہ کہ ان آیتوں کو پڑھے, اس سے کہ دوسری آیت میں کیا ہے, سلام علی المرسلین, سب پیغمبروں پر سلام ہو. تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر تو سلام بھیجے تو دوسرے پیغمبروں پر بھی کیا کرو, تو اس حدیث پر عمل کرے دعا کے آخر میں یہ پڑھا جاتا ہے. تو خیر ان آیتوں کو سمجھنا بھی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہر لفظ کا معنی تو نہ سمجھے لیکن تھوڑی بہت سمجھ کے کیا کہہ رہے اس کے ساتھ پڑھے. اور دوسری بات یہ کہ صرف دعا میں نہیں, ہر مجلس کے آخر میں ہمیں یا ان آیتیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو کہا گیا جو سنا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کے فضل سے سورہ صافات ختم ہو گئی, اللہ سبحانہ وتعالی اس کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.